بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ دو تین مجالس ہو گئے ہیں اپنے خاص احباب کے ساتھ۔ آپ لوگ تو ماشاء اللہ سلوک میں ہیں، اپنی اصلاح میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ کو بہت ہی اہم باتیں بتانے کی کوشش ہے، اور دو باتوں کے لیے خاص طور سے میری درخواست ہے، خود اپنے لیے بھی ہے کہ دیکھو، ایک مجاہدے سے نہ گھبرانا، کیونکہ ہدایت مجاہدے پہ موقوف ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اس میں کوئی بھی اختلاف نہیں، کچھ نہیں۔ جب تم مجاہدہ کرو گے تبھی ہدایت ملے گی، مجاہدہ چھوڑو گے ہدایت سے دور کرو گے۔ اور مجاہدہ یہ نہیں ہے کہ جسم کے خلاف ہو، یاد رکھیے، میں نے اس کو نور ہدایت میں بھی لکھا ہے کہ مجاہدہ نام اس کا نہیں ہے کہ جسم کے خلاف کیا جائے، بلکہ مجاہدہ نام اس کا ہے کہ نفس کے خلاف کیا جائے۔ بہت فرق ہے۔ مثلا یہ کہ نامحرم سامنے آ گیا، تو اب مجاہدہ یہ ہے کہ نگاہ نیچی کر لو یا آنکھ بند کر لو، اس میں نفس، اس میں جسم کو کیا مشکل ہے؟ جسم کو تو آرام ملا، آنکھ بند ہو، جسم کا تو کوئی مجاہدہ نہیں۔ کس کا مجاہدہ ہے؟ نفس کا مجاہدہ ہے۔ غصہ آیا پی لو، یہ نفس کا مجاہدہ ہے، جسم کا تو کچھ بھی نہیں۔ تم چیختے پکارتے غصہ کرتے تو پتہ نہیں کتنا تمہارے جسم کا نقصان ہوتا، بلڈ پریشر تو ہائی ہو ہی جاتا تو نقصان ہی نقصان ہے۔ تو یاد رکھیے اس بات کہ مجاہدہ کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جسم کا مجاہدہ ہو۔ نہیں، دیکھیں، نیند پوری نہ کرو تو کوئی مجاہدہ ہی ہے؟ بالکل غلط، اس کا نفس سے کیا تعلق ہے؟ نیند پوری کرنا تو واجب ہے، تو جو نیند پوری نہ کرے اور سمجھے مجاہدہ کر رہے ہیں، بالکل غلط کر رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کر رہا ہے۔ حضرت ہمیں بار بار کہتے تھے کہ دیکھو، لا تفریط فی النوم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے خلاف کرو گے، خلاف نہ کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرو گے کبھی فلاں نہیں پاؤ گے، کبھی فلاں۔ تو دیکھیں یہاں بھی کیا تعلیم ہے، جسم کے خلاف، کھانا پینا بند کر دو، کم کر دو۔ دو مجاہدے جو پہلے ہوا کرتے تھے سرکشوں کے لیے، یاد رکھیے، سرکشوں کے لیے، وہ اب ختم کر دیے۔ اس میں ایک کم سونا اور ایک کم کھانا ہے، اس کا کوئی گزر اب ہمارے ہاں نہیں ہے۔ ہم بالکل پسے پسائے ہیں، ہمارا ماحول، ہمارے حالات، ہماری جو بھی چیزیں ہیں، اور ہمارا جسم، اور ہماری بیماریاں، اور ہر طرح سے ہم بالکل کمزور گئے گزرے ہیں۔ یہ جسم کے خلاف مجاہدہ تو ہے ہی نہیں، مطلوب ہی نہیں ہے اول تو، اور پھر نیند اور کھانے میں تو بالکل ہی نہیں۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہو کہ لا تفریط فی النوم، تو یہ ایک میں کہتا ہوں، چونکہ میں نے پچھلی دو بار کہا کہ دیکھیں مجاہدات سے نہ گھبرائیں، تو یہ نہ سمجھیے کہ مجاہدات جسم کو اپنے تاب میں ڈالنے کا نام ہے، بالکل غلط ہے۔ اب آرام سے بیٹھیے گھر میں، کسی نے نہیں کہا ہے کہ روزہ رکھیں اور گرمی میں جا کر آپ عمرہ ضرور ہی کریں، مت کریں، کسی نے کہا، کسی پوچھا جائے گا آپ سے نہیں کریں گے تو؟ رمضان کا عمرہ بہت زیادہ اس کی ہمت افزائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، لیکن نہ کریں تو کیا ہوگا؟ مواخذہ ہوگا؟ مواخذہ تو نہیں ہوگا، لیکن اپنے جسم کے حقوق ادا نہیں کیے، نفس کے حقوق ادا نہیں کیے، تو مواخذہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ان علیک لنفسک حقا، تمہارے نفس کا تم پہ حق ہے، ان علیک لزوجک حقا، ان علیک لزوجک حقا، تمہاری بیوی کا تم پہ حق ہے، اور ان علیک لعینک، تمہاری آنکھوں کا تم پہ حق ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو دین کو سمجھیے، مجاہدہ تو ضروری ہے، مجاہدہ تو اپنی من مانی نہ کرو، من مانی نہ کرو، دل چاہا نہ کرو، بلکہ شریعت کے مطابق کرو، اور اس میں بھی جسم کو تاب میں ڈالنا ہی بالکل غلط ہے۔ ایک تو یہ بات عرض کی تھی کہ مجاہدہ ضروری ہے، اور دوسری اخلاق، کہ ہمارے ہاں آج کل یہ ہے کہ دیندار ہونے کے بعد دیندار لوگوں کے اخلاق بڑے خراب ہوتے ہیں، اس کثرت سے ہے، اس کثرت سے ہے یہ غصے کا مرض۔ ابھی وہاں بیان ہوا تھا جدہ میں، تو ایک صاحب مجھے ملے بعد میں، دو تین دن کے بعد راستے میں مل گئے، مسجد کے اتری رہتے ہیں، کہ دیکھیے آپ نے بیان کیا نا، تو میری بیٹی نے مجھ سے کہا، دیکھیے بیان کہہ دیا نا انہوں نے، غصہ مت کیا کیجیے۔ حالانکہ وہ بہت بزرگ صورت داڑھی والے، اکثر دینداروں کا یہ، حالانکہ غصے کے بارے میں سمجھ لیجئے یہ منحوس گناہ ہے۔ میں نے جتنے گھر دیکھے جہاں غصہ کیا جاتا ہے وہاں نحوست ہو، نحوست چھا جاتی ہے، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، پیسہ کام نہیں آتا، ہر چیز الٹ پلٹ ہوتی ہے، وہی ہوتا ہے نحوست ہوتی ہے، غصے میں نحوست ہے، سخت منحوس گناہ ہے، اس کو آرام سے جس کو دیکھیں۔ تو وہ جو ہے، یہ میں یہ کہہ رہا تھا اس سلسلے میں کہ اس میں حسن اخلاق، تو اس کے بارے میں ایک مضمون ہے, اس کو بھی پڑھ رہا ہوں. دوسرا یہ کہ قبل اس کے میں یہ مضمون پڑھوں, آج ہے 23ویں شب, 21ویں گزر گئی, 25ویں 27ویں تیزی سے گزر جائے گی, 29ویں کو تو آپ لوگ مانتے ہی نہیں کہ اس میں کچھ ہوتا ہے, مٹھائیاں خریدتے ہیں. تو 25 اور 27 دو راتیں ہی رہ گئی ہیں, آج 23ویں ہے, اس کو ضائع نہ کی. میں نہیں کہتا کہ پوری رات جاگے, ہمارے حضرت کہتے تھے, ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ یار میں پوری رات جاگنے کو کون کہتا ہے, کچھ دیر کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھیں رحمت اے دین کو سمجھیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ فرمایا کہ پورے رمضان جاگتے رہو, کیا فرمایا, اس کی تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو, یہی فرمایا نا. اور تلاش کرنے میں یہ نہیں فرمایا کہ ساری رات جاگو, یہ تو کہیں بھی نہیں آیا. تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کرو, کچھ نفلیں کچھ بھی کر کے دعا مانگنے میں لگو, تم کو خود پتا چلے گا. تلاش کرتے رہو, تلاش کرتے رہو کا مطلب کہ اس میں تم کو دی. جس وقت شب قدر ہوتی ہے, اس وقت جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے, اس کا حال ایسا ہوتا ہے کہ شب قدر گویا نظر آتی ہے, اس کا تو حال ہی بدل جاتا ہے, وہ تو الگ ہی چیز ہوتی ہے. تم تلاش تو کرو, دو رکعت نفل پڑھ کے شروع تو کرو کہ یا اللہ ممکن ہے یہ شب قدر ہو, معافی کر, معاف کر دی. اور شب قدر میں دعا کچھ سمجھ میں نہیں آئے لوگوں کو, تو میں تو کہتا ہوں سب سے اچھی دعا اپنی حاجات ہے, مانگو یا اللہ مجھے یہ چاہیے, اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ گیا تو اللہ تعالیٰ سے مانگو, ہے نا, مانگو. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگے, ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرماتے, چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگو, میری ضروریات یہ ہیں, میری حاجات یہ ہیں, میری مستقبل کی ضروریات یہ ہیں, میرے بچوں کی ضروریات یہ ہیں, مجھ کو یہ مشاکل ہیں, مجھ کو یہ پریشانیاں ہیں, مجھ کو یہ خدشات ہیں, یا اللہ ان سے بچا. مانگو, اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے تو ایک دعا تو ضروری ہے ان سب کے علاوہ, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سکھا دیا کہ اصل چیز جو مانگنے کی ہے وہ یہ ہے, اللہم انک عفو تحب العفو, یا اللہ آپ تو ہیں ہی معاف کرنے والے اور معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں, مجھے معاف, مجھے معاف, مجھے. میں تو اپنے احباب کو کہہ چکا ہوں ہر وقت دل سے یہ آواز نکلتی رہے, چاہے شب قدر ہو یا نہ ہو, یا اللہ معاف کر دے. جو مشق کر لیتا ہے وہ دیکھیے, وہ ساری رات یہی کہتا رہتا ہے, ہر رات یہی کہتا رہتا ہے, ہر دن یہی کہتا رہتا ہے, یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ معاف, یا اللہ معاف, یا اللہ معاف. اس کی مشق کی بات ہے, مشق تو کرو. تو وہ جس میں تم, وہ کہتے تھے ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارف رحمۃ اللہ علیہ کہ بھائی صرف عابدین تھوڑی جنت میں جائیں گے, تائبین بھی جائیں گے. تو تائبین میں شامل ہو جاؤ, ہم لوگ تو تائبین میں شامل ہو جائیں گے, قصہ ختم. کوئی ضروری تو نہیں کہ ہم بڑے بڑے مجاہدین اور عابدین اور ان میں شامل ہوں, تائبین ہے. یاد نام سے کچھ نہیں ہوتا, ہم سے ہم معافی مانگتے ہیں, آپ سے معافی مانگو. لیکن دیکھیے معافی مانگنے میں ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا تھا, معافی مانگنے میں توبہ تو ضروری ہے, یعنی یہ کہ گناہ چھوڑنے کا ارادہ, یہ تو میں آپ کو کئی بار عرض کر چکا ہوں, لیکن ایک چیز اور ضروری ہے. یہ قرآن کی آیت ہے, کئی آیات ایسی ہیں, میں آپ کو بات بتاؤں گا سورہ آل عمران کی, الا الذین تابوا, یہ وہ تو وہ پہلے سے آ رہی آیت, ان کو ایسا عذاب ہوگا, ان کے اوپر سے عذاب کم ہی نہیں کیا جائے گا, لیکن الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم. ہاں مگر جو لوگ توبہ کر لیں, توبہ ضروری ہوئی, اس کے بعد اپنی اصلاح کر لیں, دیکھیے صاف لفظ ہے, وہ اصلحوا ترجمہ ہے اپنے کو سنوار لیں, حکیم الامت ترجمہ ہے اپنے کو سنوار لیں, یعنی اپنی اصلاح کر لیں, تو پھر اللہ تعالیٰ بے شک بخش دینے والے اور مہربان. لیکن یہ صرف ایک آیت میں نہیں ہے, دیکھیے اس میں بھی ہے, الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ, سب بات کی بات ہے, الا الذین تابوا واصلحوا, لیکن جو لوگ توبہ کریں اور اصلاح کریں, اس کے ترجمے میں بھی یہی لکھا ہے اصلاح کریں. اور سنیے, اگر میں بتانا شروع کروں تو کافی حصہ نکل جائے گا بہت کا اسی میں, من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعده واصلح, ہے یا نہیں ہے, واصلح من بعده واصلح فانه غفور رحیم, اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. لیکن کس کے لیے, یہ دو شرطیں لگی ہوئی ہیں, اس کی طرف آپ لوگوں کا دھیان نہیں جاتا ہوگا کہ اتنی آیات ہیں, ایک دو نہیں, میں ابھی میں پڑھتا جاؤں تو ابھی 20 آیات سنا دوں گا ایسی آپ کو تقریبا, کہ جس کے اندر یہی ہے کہ تابو کے بعد اسلح کی قید ہے, تابہ کے بعد اسلح کی قید ہے, بھائی اصلاح کراؤ. وجہ یہ کہ توبہ کی حقیقت کیا ہے, کہ یا اللہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا, تو اس سے زبان سے ہے. جب تک تم نے اس کا انتظام نہیں کیا کہ آئندہ گناہ نہیں ہوگا, اس وقت تک یہ توبہ توبہ نہیں. اور وہ یہ ہے کہ اصلاح کسی اللہ والے کے پاس ہی جا کے ہوتی, اور تو کوئی طریقہ نہیں. کس سے پوچھو کہ میری عادت یہ غصہ کرنے کی ہے, میری عادت غیبت کرنے کی ہے, میری عادت جھوٹ بولنے کی ہے, میری عادت عجب کرنے کی ہے, میرے اندر کیسے اصلاح ہو. اب جب تم نے یہ کیا کسی, یا کم سے کم ارادہ ہی کر لو, آج کی رات میں تو اصلاح نہیں ہو سکتی, لیکن آج کی رات میں ارادہ تو کر لو کسی اللہ والے سے پوچھ پوچھ کے میں یہ خرابیاں ٹھیک کر دوں. تمام چیزوں کو دیکھو, اپنی وضاقت کو بھی دیکھو. سب ہمارے حضرت جو یاد آ رہا تھا بار بار کہ حضرت شاہ عبدالحق اللہ صاحب بہت کھل کے بولا کرتے تھے, تو کوئی شخص سامنے ہوتا وہ گڑبڑ کرتا ہوتا فوراً بتا دیں یہ میں ایسے کر رہا ایسے نہیں کر رہا. تو وہ اس پہ بہت زور دیتے تھے وضاقت. ہماری وضاقت اسلام کے مطابق ہونی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مثلا اب قمیض ہو تو آدھی آستین مکروہ ہے, نماز نہیں ہونی چاہیے, اس لیے جی لال لباس ہونا چاہیے. تو بزرگوں کی وضع ہونی چاہیے, سچی بات تو یہ ہے. پاجامہ وہ بار بار کہتے تھے کہ دیکھو گھٹنے چھپے رہیں اور تخنے کھلے رہیں. تخنے کا کوئی بھی حصہ چھپا ہونا یہ گناہ ہے, بڑا گناہ ہے, معمولی گناہ نہیں. وہ سنت تو یہ ہے کہ نصف ساق تک ہو, چلو تھوڑا نیچے, ہمارے بزرگ نیچے, لیکن تخنے کا کوئی حصہ آپ کے ثوب یا پیجامے سے چھونا نہیں چاہیے. اور جو لوگ اس کی عادت رکھتے ہیں وہ تو ذرا سا بھی قریب آتا ہے تو بے چین ہو جاتے ہیں. آپ لوگوں کو تجربہ ہوگا کہ ایسے پیجامہ پہن ہی نہیں پاتے. اسی طرح سے تمام چیزوں کا جائزہ لیں تو رفتہ رفتہ انشاءاللہ ہوگا. تو خیر یہ تو میں نے آج 23ویں شب کے دیکھے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اس کی تکرار ہو. لیکن اس کے ساتھ جو چیزیں دل میں ہیں وہ یہ ہیں, یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں, آئندہ گناہ نہیں کروں گا. دوسرے, یا اللہ اس کی اصلاح کراؤں گا, یہ میری عادت خراب ہے. اقرار کرو گناہ کا اور توبہ کرو. اقرار کرو گناہ کا, اللہ تعالیٰ اقرار سے خوش ہوتے ہیں. اور ایک عادت ہماری یہ ہے کہ ہم اقرار نہیں کرتے, غصہ کرتے ہیں اور کہا جائے کہ بھائی تم غصہ کرتے ہو تم کو سمجھ میں نہیں آتی بات. وہ کہتے تعویل کرتے ہیں کہ ہم تو وجہ سے غصہ کرتے ہیں, بیوی نے ایسی حرکت کی تو غصہ کیا, بیٹے نے ایسی حرکت. بھائی آپ نے کچھ بھی تعویل پیش کی, کئی لوگوں نے مجھے لکھا تعویل ہے. ایک صاحب ہیں بہت ماشاء اللہ ایک عرصے سے ہیں, ہر بار یہی لکھ دیتے ہیں. میں نے کہا جب تک آپ یہ تعویل کرتے رہیں گے کہ مجھے فلاں وجہ سے غصہ آیا, آپ کی کبھی اصلاح نہیں ہوگی. میں صاف لکھ دیا عمر بھر اصلاح نہیں ہوگی. آپ کے دماغ میں تعویل بھری ہوئی ہے کہ میرے غصے کا ایک سبب ہے. غصہ تو حرام ہے قتل, سبب ہو یا نہ ہو, سبب ہو یا نہ ہو, سبب ہونے سے غصہ جائز نہیں ہو جائے. تو خیر ہم اسی کے بارے میں عرض کر رہے ہیں, خوش خلقی کے بارے میں. خوش خلقی ہوگی تو غصہ نہیں ہوگا. پہلے آپ کو حدیث شریف پڑھ کے سنا دی. خوش خلقی کا نمونہ کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کلام پاک میں ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلق کی تعریف کی گئی اور بے شک آپ کے اخلاق, آپ اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے, یعنی اس کے لیے میں مبعوث کیا گیا ہوں. جیسے میں تصاویر اور موسیقی کو مٹانے کے لیے بھیجا گیا ہوں, ایسے ہی مکارم اخلاق کی تکمیل کو بھیجا گیا ہوں, یعنی لوگوں کو اخلاق سکھا دیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج کل کے اب مسلمان سب انہیں چاہیے مبتلا ہو. خیر مسلمانوں سے تو شکایت نہیں, ہمارے اپنے حضرات جو اسلام میں لگے ہیں ان کو ہی ہوش نہ آئے, ایک عرضہ گزر جائے اور خوش خلقی کو اختیار نہ کریں, اس کی اصلاح نہ کرائیں, تو واقعی قابل افسوس بات ہے. دل دکھتا ہے, کیا تماشا مچا رکھا ہے, کیسے کو جائز سمجھ رکھا ہے بد خلقی کو. بد خلقی کے ساتھ تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں. ابھی آ جائے گا یہ مضمون. تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قوانین سمجھ لیے ہیں, ان کو اڑاؤ. جب تم کو غصہ آیا غصہ کر دو. غصے کو پینے کا حکم ہے, غصے کو جاری کرنے کا حکم نہیں ہے. غصے کے اوپر کسی قسم کے بھی عمل کا حکم نہیں. ہاں غصہ آنا حرام نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بددینی کی کوئی بات دیکھتے تو چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو جاتا, لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے. عمل کس چیز پہ کرتے؟ جو اللہ کا اس وقت حکم ہوتا, جو اللہ کا اس وقت حکم ہوتا. معلوم کرو کہ میرے لیے اس وقت اللہ کا کیا حکم ہے, اللہ والوں سے پھر اس پہ عمل کرو. غصہ آنا حرام نہیں, غصے کے تقاضے پر عمل حرام ہے. اسی کی شکایت, اسی کی شکایت. یہ تمہارا چیخنا بولنا ڈانٹنا یہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے اعلیٰ تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی سے جھگڑے اور نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنے سے جھگڑنے کا موقع دیا. اس کی وجہ علماء کرام نے یہی بتائی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ کی بہت ہی اعلیٰ درجے کی معرفت نصیب تھی. کسی سے جھگڑ کر حق تعالیٰ کی طرف سے اپنی توجہ کو ہٹانا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پسند ہو سکتا ہے؟ اور دیکھیں یہی ہے سر، اس کا راز یہی ہے. ہم غصہ کیوں کرتے ہیں؟ استہزاء نہیں رہتا. اگر اللہ تعالیٰ کا استہزاء رہے، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ نہیں رہا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے اور تو کبر کو اپنے ظاہر کر رہا ہے. غصہ کبر کو ظاہر کرنا ہے، شرم نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے تو ہے کیا؟ آدمی ہے کیا؟ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا تجھ کو پتا نہیں کہ اللہ نے تجھے دیکھ رہا ہے اور بڑے غصے میں تو غصہ کر رہا ہے، چیخ رہا ہے، پکار رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے، ڈپٹ رہا ہے، شرم نہیں آتی کہ اللہ میں دیکھ رہے ہیں تمہیں؟ اور پھر جب تم یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ ہٹ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتے تھے، وہ کیوں ایسا کرتے کہ کسی سے جھگڑتے؟ لیکن ہم آپ استہزار کو ختم کر دیں گے. جہاں استہزار کو ختم کیا وہ عیب جو ہے ہمارا آؤٹ کر آئے گا. یاد رکھو اچھی طرح سے، صرف ایک ہی دو چیزیں ہوتی ہیں ساری اصلاح کا نچوڑ، دو چیزیں، ایک استہزار اپنے عیبوں کا اور ایک ہمت. استہزار گیا تو عیب ہماری نظر ہی نہیں آ رہا، تو ہم جو چاہیں کر دیں. استہزار ہے لیکن ہمت ٹوٹ گئی. استہزار تو ہے کہ میرا اندر عیب ہے غصے کا، مجھے نہیں کرنا چاہیے، لیکن عین وقت پر ہمت ختم ہو گئی اور جو چاہ بک دیا. دو چیزوں کی ضرورت، ہمت بزرگوں کی صحبت سے اور ان کو اپنے حال کی اطلاع دینے سے ہوتی ہے. ہر غصے کا حال لکھو، دیکھو تم میں ہمت پیدا ہو جائے گی غصے کو روکنے. اور استہزار یہ تمہاری اپنی طلب کے اوپر ہے، طلب ہی نہیں تو استہزار کیسے ہو سکتا؟ ہر وقت رکھو، یاد دہانی کی تدبیر کرو کہ کسی طرح سے غصہ نہ ہو، اچھے اخلاق ہوتے رہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کشادہ روئی اور انصاف سب کے لیے عام تھا اور غصہ آپ کو بےتاب نہیں کرتا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر دل کے کشادہ، طبیعت کے نرم تھے، معاشرت میں بہت سلیم تھے. جو ایک حدیث شریف ہے، جو نرمی سے محروم کیا گیا وہ ہر خیر سے محروم ہو جائے. نرم طبیعت ہونا چاہیے، ایلڈنگ، انگریزی میں کہتے ہیں ایلڈنگ ڈسپوزیشن، ایلڈ کرو دوسروں کو، جانے دو جانے دو جانے دو، قصور معاف قصور معاف قصور معاف، دیکھو بھی غلط تو ہر وقت ٹوکو نہیں. یہ کشادہ طبیعت ہونی چاہیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمانے میں اور خوش مزاجی میں سب سے بڑھ کر تھے. اور کلام پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ ہیں، ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں، اس لیے امتی کو ان کے اخلاق کی نقل کرنی ضروری ہے. سیدھی سیدھی بات ہے، جب وہ اسوہ ہیں تو تم کو انہی کی نقل کرنی چاہیے، تو اخلاق بھی تو ویسے رکھنے چاہیے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. بس داڑھی رکھ کر دعوی ہی دعوی ہے، اندر سے اخلاق کیسے؟ اور بیوی سے پوچھو گے تو بیوی تو بیچاری رازدار ہوتی ہے، کسی کو نہیں بتاتی. آپ غصہ بھی کر رہے ہیں، شیخ بھی ہیں، کچھ بھی ہیں، تو وہ تھوڑی دوسروں کو بتائیں گے. نہیں، اس کو تو پتا ہے کہ آپ کس وقت بدتمیزی کی والی باتیں کرتے ہیں. ابھی دیکھیں غصے سے ایک بات بتاؤں آپ کو، آپ غصہ گھر میں جو کرتے ہیں اس سے آپ کی وقت قلب سے بیوی کے ختم ہو جاتی ہے. یہ غصے کی خاصیت ہے. جب غصہ کرو، کسی کا بھی دیکھ لو غصہ، جب غصہ وہ کرے گا تمہارے دل میں اس کی وقت ختم. ہر غصے کو دیکھنے والا غصہ کرنے والے کی وقت کو دل میں ختم کر دے، ختم ہو جاتا ایسے ایسا خراب. اور تم بیوی کے دل سے وقت ہی ختم کرا رہے ہو. غصہ نہ کرو، پی جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، پھر تمہاری وقت ہوگی. اور یہ چاہتے ہیں کہ بیوی میری وقت کرے، میری قدر کرے، میرا استقبال کرے، مجھ کو سلام کرے، مجھ کو سلوٹ مارے. اگر ان کا بس چلتا تو اس کو وردی پہنوا کے کہتے سلوٹ کیا کرو. ارے اللہ کے بندو، تو جو تمہارے اخلاق ہے وہ بھی تو دیکھو، اس میں وہ وقت رہے گی باقی؟ تم نے تو خود ہی ستیاناش کیا ہے اپنا. بھائی میں کچھ نہیں، میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں خود اپنی آپ کو ہسٹری بتا رہا ہوں جن جن چیزوں سے میں گزر چکا ہوں. حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب نے اور حضرت نواز سب نے میری اصلاح کی ہے اس بات میں، اور میں وہی اسی کا تجربہ بتا رہا ہوں جو آپ کو قلب پہ اثر محسوس ہوتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ کہ میں آپ بیتی کا عرض کر رہا ہوں، میں کسی کو کچھ کہہ نہیں رہا ہوں، اور خود اپنی یادداشت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمانے میں اور خوش مزاجی میں سب سے بڑھ کر جو خوش خلق ہوتا ہے، حسن اخلاق والا، اس کے چہرے کے اوپر ایک بشاشت سی ہوتی ہے، تبسم کرتا رہتا ہے، اس کا انداز ہی الگ ہوتا ہے. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ چاہے وہ خوش بھی ہے تو اس کے چہرے کو دیکھیے تو ایک عجیب سا حال ہے، کیوں بھائی کیا بات ہے، نہیں شکل ہی ایسی وجہ یہ ہے کہ بدخلقی سے ایسی ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اس لیے امتی کو ان کے اخلاق کی نقل کرنی ضروری ہے. دیکھیے نمونہ اسی لیے دیا جاتا ہے کہ اس کی نقل ہو بہو ویسی ہی بنا دی جائے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نمونہ بنایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم محض ظاہری اعمال کا نمونہ نہیں ہے، بلکہ اصل اور بڑا حصہ تو اس نمونے کا اخلاق، اصل اور بڑا حصہ اخلاق ہی ندارت ہے. بس دین کا نام لے لیں گے، دین کا نام لینے سے کام نہیں بنتا، اخلاق حاصل کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھو. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش خلقی کے واقعات اور وہ احادیث جن میں خوش خلقی کی فضیلت آئی ہے اور خوش خلقی نہ ہونے پر جو وعید آئی ہے، اس کو پڑھنے سننے سے ضرور مسلمان کے دل پر اثر ہوگا. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آ گیا، ان کی بات آ گئی، ایمان والا رد نہیں کر سکتا، اس کا دل پگھلے گا، پگھل کے رہے گا، پگھل کے. اسی لیے بعض جگہوں پہ ایسا ہوا ہے کہ شوہر تو دیندار بیوی دیندار نہیں، یا الٹا بیوی دیندار اور شوہر دیندار نہیں، اور دونوں مجھ سے پوچھتے ہیں ہم کریں کیا، وہ تو بالکل دین پہ آنا ہی نہیں چاہتا میرا شوہر، یا میری بیوی نہیں آنا چاہتی. دو باتوں کا اہتمام کرو، ان کو میں کہتا ہوں، ایک موت کا ذکر کثرت سے کرو گھر میں اس کے سامنے، اور دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کثرت سے کرو. ایمان والے پر یہ ممکن نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے، ان کی باتیں بتائی جائیں اور اس پہ اثر نہ ہو. ایمان کی تو خاصیت ہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا کہ کافر اور دشمن سے بھی، دیکھیں کافر اور دشمن سے بھی اس کی تالیف قلب کی توقع پر کشادہ روئی سے پیش آتے، اور ظاہر کی بے تمیزی کی بات پر صبر فرماتے. اور ہم بیوی بی کو بھی یہ حق نہیں دیتے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافر اور منافق، کافر اور دشمن کو دیتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم برائی کرنے والے سے درگزر فرماتے تھے، برائی کرنے والے سے درگزر فرماتے، ادفع باللتی ہی احسن، یہ اصول قرآن کا ہے. اور جو شخص آپ سے بدسلوکی کرتا آپ اس سے نیک سلوک کرتے، اور جو شخص آپ کو نہ دیتا آپ اس کو دیتے، اور جو شخص آپ پر ظلم کرتا آپ اسے درگزر فرماتے. یہ تھے اخلاق. اپنے رشتے داروں میں بھی کوئی شخص نہ دے، کوئی ہم سے نہیں، ہم آگے بڑھیں گے چاہے وہ جیسا ہی برتاؤ کرے، ہمیں اس سے کیا مطلب، ہم تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں. ہاں اس کے بارے میں یہاں پہ یاد ہے، تو عمرے کو آپ لوگ جاتے ہیں، رمضان کا عمرہ بہت بڑی چیز ہے، لیکن اس کے لیے ایک چیز ضروری ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، اس میں اخلاص کامل رکھو، ورنہ بجائے ثواب کے کیا ہوگا، وہی عمل جہنم کا ذریعہ بنے گا. حدیث شریف بالکل صاف ہے. دل کا جائزہ لو، تم کس لیے عمرہ کر رہے ہو، لو جائزہ، ہمیں جس کو ختم کرو، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، اس لیے نہ کرو کہ لوگ کہیں گے ابے تم نے رمضان کا بھی عمرہ نہیں کیا یا لوگوں کو بتانے کو ہو جائے گا. یہ کہہ رہا تھا، وہ رہ گئی تھی ایک بات عمرے کے بارے میں. دیکھو اخلاص ضروری ہے عبادت میں، اخلاص نہیں ہوگا وہی عمل، چاہے شہادت ہو، چاہے علم دین کا پھیلانا ہو، چاہے سخاوت ہو، کیا کرے گا وہ عمل، اخلاص کے نہ ہونے کے سبب وہی عمل آپ کو جہنم میں پہنچائے. اللہ تعالیٰ کو یہ سخت غضب کی بات ہے کہ بندہ کوئی عبادت کا نام لے کر کام کرے اور اس میں آمیزش ہو کسی اور نیت، یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند ہے. خیر یہ تو وہ رہ گیا تھا مضمون، اس لیے عرض کر دیا. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھے اخلاق، جو شخص آپ سے بدسلوکی کرتا آپ اس سے نیک سلوک کرتے، جو شخص آپ کو نہ دیتا آپ اس کو دیتے، اور جو شخص آپ پر ظلم کرتا آپ اس سے درگزر فرما دیتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مشرکین پر بد دعا کیجیے، تو فرمایا میں رحمت بن کر آیا ہوں، عذاب بن کر نہیں آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے، آپ نے کبھی کسی چیز کو یعنی آدمی یا جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا. ہاں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو جہاد کیا وہ الگ چیز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت حلیم تھے. حلیم ناگواری ظاہر نہ ہو. اگر ناگواری یہ بہت بڑی صفت ہے اللہ میاں کی, لیکن ہمیں بھی وہ صفت حاصل کرنا ہے. ناگواری ہو, غصہ ہو, پی جاؤ, ظاہر نہ ہونے دو, الا یہ کہ جہاں حکمی ہو اللہ کا. کسی کو دشنام یعنی گالی نہ دیتے تھے, نہ بات فرماتے, نہ لعنت کرتے کسی کو, نہ بد دعا دیتے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 8 برس کی عمر سے تھے, 9-10 سال خدمت کی. وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات پر بھی مجھے ملامت نہیں کی. بچہ تو غلطیاں ہی کرے گا, بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے, اس پر بھی ملامت نہیں. اب اندازہ کریں ہم لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. بیویاں بھی ہمارے ساتھ کرتے ہیں, میں عورتوں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں, ان کو بھی خوش اخلاق ہونا چاہیے. یہ جو مضمون ہے صرف مردوں کے لیے نہیں ہے, ان کو بھی مرض ہوتا ہے, عورتوں کو بھی یہی امراض ہوتے ہیں غصے کے, بدخلقی کے, اور ان کا بھی وہی ہوگا, ان پہ بھی وہی وعید ہے. وعید سے ڈرنے والے کے لیے تو سب کچھ ہے, جو وعید سے نہیں ڈرے کیا ہے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید, اسی کو قرآن کی نصیحت, حدیث کی نصیحت بتا سکتے ہیں جو ڈرتا تو ہو کہ وعید سن کے ڈر تو جائے. وعید سن کے ڈرتا اثر ہی نہیں ہوتا اس پہ, سو کیا نصیحت ہو سکتی. ایک حدیث شریف میں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ حنین سے واپس آ رہے تھے, میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا کہ عرب کے بدو آپ سے چمٹ گئے, دیہاتی لوگ, اور مانگنے لگے, حتیٰ کہ آپ کی اونٹنی راستہ بدھر گئی اور آپ کی چادر ببول کی جھاڑیوں میں پھنس گئی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا میری چادر مجھے دے دو, اگر میرے پاس ان جھاڑیوں کے برابر مویشی ہوتے تو میں وہ سب مویشی تم میں تقسیم کر دیتا, تم مجھے نہ بخیل پاؤ گے, نہ جھوٹا, نہ بزدل. یہ کیسے عجیب اور کیسے پیارے اخلاق ہیں, اتنی ایزا پہنچنے پر یہ فرما رہے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں سخت حاشیہ دار چادر تھی. ایک اعرابی نے یعنی دیہاتی نے قریب جا کر چادر کو پکڑ کر کھینچا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کی طرف دیکھا تو سخت حاشیہ دار چادر نے آپ کی گردن مبارک کو لپیٹ کر چھین لیا تھا. اس کے بعد کہنے لگا وہ اعرابی, اے محمد, اللہ تعالیٰ کی اس مال میں سے جو آپ کے پاس ہے مجھے دینے کا حکم فرمائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کر تبسم فرمایا اور مجھ کو اس کو دینے کا حکم فرمایا. اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ خوش خلقی کسے کہتے ہیں؟ خوش خلقی کا معیار سامنے آیا آپ کے سامنے. اب ہم اپنے طرز عمل کو دیکھیں کہ اس میں کتنی خوش خلقی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دیں ہم کو بھی, آپ سب کو بھی. بھائی خوش خلقی ہی تو ہے اصل چیز جس سے مسلمان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. آمین اللہم آمین اللہم آمین.